وسیلہ ہے آپ کا، کیا غم ہے گر چہوں میں بہت خوار یا رسول، کیا غم ہے گر چہوں میں بہت خوار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر، ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر، میں گرچہ ہوں تمام خطاوار یا رسول، میں گرچہ ہوں تمام خطاوار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کیا ڈر ہے اس کو لشکر اسیاں جرم سے، کیا ڈر ہے اس کو لشکر اسیاں جرم سے، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، ہو آستانہ آپ کا امداد کی جبی، امداد کی جبی، اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول، اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول، اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول، اب آ
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائی، اور اب پیش ہے پروگرام ایرانی مشاہیر۔
سامعین، پروگرام ایرانی مشاہیر لے کر حاضر خدمت ہیں، گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے پروگرام میں ہم شاعری کی مختلف اصناف کے بارے میں رودکی کی مہارت اور ان کے نظریات پر روشنی ڈالیں گے۔ امید ہے آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہم نے سابقہ پروگرام میں بتایا تھا کہ ابو عبداللہ جعفر ابن محمد رودقی تقریباً تیسری صدی ہجری کے اواسط مطابق نویں عیسوی میں اس زمانے کے وسیع و عریض ایران میں شامل سمرقند کے ایک کوہستانی دیہات میں پیدا ہوئے۔ ان کی زندگی، تعلیم اور معلومات کے بارے میں زیادہ اطلاعات دستیاب نہیں ہیں۔ اور ان کے بہت سے اشعار میں سے صرف 960 اشعار ہی ہم تک پہنچ پائے ہیں، جن میں سے 115 اشعار کتاب کلیلہ و دمنہ سے متعلق ہیں۔ رودکی نے اس کتاب کو سامانی بادشاہ ابو نصر کے حکم پر نظم میں ڈھالا تھا۔ جرمن مستشرق پاول ہرن کی تحقیقات کے مطابق رودکی کے بعض اشعار کا تعلق سندھ باد یا سندھ باد نامہ نامی حکایت کے ساتھ ہے، حتیٰ ان کا ایک شعر ہزاروں یک شب کتاب کی ایک داستان سے متعلق ہے۔ سندھ باد یا سندھ باد نامہ بھی کلیلہ و دمنہ جیسی کتاب ہے، اور بظاہر ساسانیوں کے عہد میں اس کا فارسی میں ترجمہ کیا گیا تھا۔ دستیاب اشعار سے پتہ چلتا ہے کہ رودکی نے سندھ باد نامہ کی کہانیوں یا اس کی بعض کہانیوں کو نظم میں ڈھالا۔ اس کے کئی برسوں کے بعد ابو الفوارس قنارسی نے اس کتاب کا فارسی میں ترجمہ کیا۔ رودکی نے سندھ باد نامہ کو کلیلہ و دمنہ کے وزن اور اسی کے اسلوب کے مطابق نظم میں ڈھالا۔ البتہ ہم تک صرف چند اشعار ہی پہنچے ہیں۔ رودکی کے باقی ماندہ اشعار مد، قصائد، غزلیات اور مراسی پر مشتمل ہیں۔ ماضی سے ہم تک جو اشعار پہنچے ہیں ان کے مطابق مد فارسی شاعری کی سب سے زیادہ قدیم صنف ہے۔ قدیم شعرا کے اشعار کا جائزہ لینے سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ مد شاعری کا بنیادی اور اہم رکن شمار ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فارسی شاعری میں قصیدہ گو شعرا کو خاص مقام حاصل ہے، اور ان میں رودکی مد کہنے کے فن کے ایک بڑے ماہر سمجھے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس فن شاعری کے دوسرے ماہرین نے ان کو استاد اور اپنے آپ کو ان کا شاگرد قرار دیا ہے۔ اس طرح کے اشعار میں رودکی کا کلام مبالغہ آمیز نہیں ہے، بلکہ ان کا یہ کلام بہت ہی سادگی اور عمدگی کا حامل ہے۔ شاعری کی دوسری اصناف میں سے رودکی کی پسندیدہ صنف غزل ہے۔ غزل ایرانی شعرا کا ہمیشہ سے ہی شاہکار رہی ہے، اور کبھی بھی اس سرزمین میں عظیم غزل گو شعرا کا فقدان نہیں ہوا ہے۔ فارسی شاعری کو 1000 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، اور اب بھی رودکی کو بہت سے غزل گو شعرا پر برتری حاصل ہے۔ ان کا بیان کردہ وصف بہت ہی خوبصورت، زیبا، اچھوتا اور مؤثر ہے۔ انہوں نے جو تشبیہات بیان کی ہیں وہ نہایت سادہ اور رسا ہیں۔ رودکی کے جو اشعار ہم تک پہنچے ہیں ان میں مرثیہ بھی نظر آتا ہے۔ رودکی سے پہلے کے شعرا کا کوئی مرثیہ ہم تک نہیں پہنچا ہے کہ ہم اس کی بنیاد پر یہ سمجھ سکیں کہ رودکی سے پہلے مرثیہ کس مقام پر تھا۔ رودکی کے مرثیہ کے جو چند اشعار ہم تک پہنچے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو مرثیہ کہنے پر مکمل مہارت حاصل تھی۔ رودکی نے اپنے دوست اور شاعر شہید بلخی کے لیے جو مرثیہ کہا ہے، اس میں بہت ہی سادگی اور خوبصورتی کے ساتھ شہید بلخی کی علمی اور معنوی عظمت کو سراہا ہے۔ یہ اشعار ایک سندھ رسیدہ شخص کے ہیں جو اس نے دنیا سے اٹھ جانے والے اپنے دوست کے بارے میں کہے ہیں، لیکن صدیاں گزر جانے کے باوجود آج بھی یہ اشعار ان بہت سے لوگوں کی زبان حال ہیں جن کو اپنے عزیزوں کی جدائی کا غم برداشت کرنا پڑتا ہے، اور یہ اشعار آج بھی علمیوں ادبی شخصیات کی وفات کے موقع پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ رودکی کے اشعار میں سے صرف 960 اشعار ہی ہم تک پہنچے ہیں۔ اس قدر کم اشعار کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی بھی محقق اور ناقد رودکی کے نظریات کے بارے میں صحیح اور مکمل رائے پیش نہیں کر سکتا، حتیٰ وہ رودکی کے فکری نظام کی تعمیر نو بھی نہیں کر سکتا ہے، اور نہ ہی اس کا مرقع کھینچ سکتا ہے۔ البتہ دستیاب اشعار سے محققین کو اس بات کا پتہ چلا ہے کہ رودکی ایک مفکر شاعر تھا۔ ان اشعار سے بخوبی پتہ چلتا ہے کہ رودکی فلسفی افکار و نظریات سے تہی داما نہیں تھا، اس نے اپنے ایک قصیدے میں اپنے آپ کو ادیب، خطیب، حکیم، فقیہ اور حکمت کا متلاشی قرار دیا ہے۔ آرودگی کے اشعار میں اقلیت، علم دوستی، عشق، دنیا کا ناقابل اعتبار ہونا، سعادت کا نظریہ اور یہ کہ سعادت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے جیسے موضوعات نظر آتے ہیں۔ اسپین کے شاعر اور مصنف میگل ڈی اونامونو کا خیال ہے کہ ایک حقیقی شعر میں دو چیزیں ہونی چاہئیں، اول دنیا کے ناقابل اعتبار ہونے کا احساس اور دوم عشق۔ دنیا کے ناقابل اعتبار ہونے کا احساس دل میں رب العالمین سے محبت پیدا کرتا ہے جس کی وجہ سے زندگی تازہ اور ابدی ہو جاتی ہے۔ اگر رودکی کے زیادہ اشعار باقی رہتے تو شاید ہم اس کے دیوان میں موجود اس موضوع کے بارے میں زیادہ بہتر بات کر سکتے۔ بہرحال رودکی کا جو تھوڑا بہت کلام ہم تک پہنچا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ دنیا کے ناقابل اعتبار ہونے اور آدمی کی زندگی کے اختتام یا موت کے بارے میں سنجیدگی کے ساتھ سوچا کرتے تھے۔ رودکی دنیا کا مرقع ایک سپنے کے طور پر کھینچتے ہیں، جس طرح دنیا میں خواب اور سپنے کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے، اسی طرح دنیا بھی ناقابل اعتبار ہونے کے اعتبار سے خواب کی مانند ہے۔ اس طرح کے مضامین کے حامل اشعار میں رودکی کے مؤثر لہن سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ وہ ایک فلسفی کی طرح اپنے ضمیر کی گہرائی سے اپنے احساس اور افکار کو زبان پر لاتے ہیں۔ ان جہان پاک خواب کردار است، انشناست کے دلش بیدار است، نیکی او بے جائے گاہ بد است، چہ نشینی بدین جہان ہموار، کہ ہمیں کھار او نہ ہموار است۔ رودکی نے حتیٰ جو مرثیہ کہا ہے اس میں بھی فلسفی رنگ پایا جاتا ہے، اور انہوں نے ہمیشہ عمر کے ناقابل اعتبار اور ناپائیدار ہونے کی بات کی ہے۔ رودکی کا خیال ہے کہ صرف عشق کے ذریعے ہی اس فانی دنیا پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ رودکی کے جو اشعار ہم تک پہنچے ہیں ان میں دو طرح کا عشق نظر آتا ہے، ان میں سے ایک زمینی عشق ہے اور دوسرا متعالی اور طبیعی عشق ہے، اور جو حریت پسند اور دانش مند انسان کے ساتھ مختص ہوتا ہے۔ عشق متعالی شاعر کے فطری ذوق کی تخلیق ہے، حقیقت میں یہ وہی عنصر ہے جس کی وجہ سے برس ہا برس گزرنے کے باوجود ادب دوست افراد اس سے عقیدت رکھتے ہیں۔ در حقیقت یہی وہ عشق ہے جس کی اعلی قسم عرفانی عشق کے قریب ہوتی ہے۔ نظر چگونے بے دوسم کے بہر دیدن دوست، زخاک کے من ہمیں نرگس دمت بے جائے گیا، کسی کے آگہیا ذوق عشق جانن یافت، زخیش حیف بود کے دمی بود آگاہ۔ رودکی نے جن دوسرے موضوعات پر توجہ دی ہے ان میں سے ایک سعادت کا موضوع ہے۔ رودکی کے اشعار پر ایک نظر ڈالنے سے اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ وہ انسان کے انجام، زندگی کے مقصد اور اس کی سعادت کے موضوعات کے بارے میں غور و فکر کرتے تھے۔ وہ سعادت اور خوشی و مسرت تک رسائی کے لیے چار چیزوں کو ضروری سمجھتے تھے، اول تندرستی، دوم اچھے اخلاق، سوم عقل مندی اور چہارم نیک نامی۔ رودکی کے اشعار کا جائزہ لینے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ خود بھی اپنی زندگی میں ان امور کو عملی جامہ پہناتے تھے اور وہ ایک تندرست اور خوشحال شخص تھے۔ سامعین، اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
سامعین، ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے پروگرام ایرانی مشاہیر، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے اگلا پروگرام یادوں کے جھروں کے۔
یادوں کے جھروں کے،
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 6 فروردین، 25 رمضان المبارک اور 26 مارچ کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ چھ فروردین سن 1280 ہجری شمسی کو ایرانی موسیقار اسماعیل ادیب خانسار شہر میں پیدا ہوئے۔ چونکہ ان کی آواز اچھی تھی، اس لیے ان کے والد نے انہیں شہر کی مسجد کا مؤذن بنا دیا۔ کچھ عرصے کے بعد انہیں شاعری اور موسیقی میں دلچسپی پیدا ہوئی اور انہوں نے فارسی شاعری کا مطالعہ شروع کر دیا۔ اس کے بعد وہ اصفہان گئے، جہاں انہوں نے موسیقی کی تعلیم حاصل کرنی شروع کی۔ بعد میں انہوں نے ستار اور پیانو بجانا بھی سیکھ لیا، اور ریڈیو اسٹیشن قائم ہو جانے کے بعد وہاں گلوکاری شروع کر دی۔ اسماعیل ادیب خانساری کا 81 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ پچیس رمضان المبارک سن 541 ہجری قمری کو مسلمان مفسر اور محدث ابن عطیہ نے وفات پائی۔ انہوں نے اندلس کے ایک ایسے خاندان میں پرورش پائی جس کے تمام افراد علم و ادب میں بلند مقام رکھتے تھے۔ اگرچہ ابن عطیہ ایک مفسر اور محدث کے حوالے سے شہرت رکھتے تھے، لیکن بہت سے مورخین نے انہیں فقہ، اصول فقہ اور عربی ادب کا ماہر قرار دیا ہے۔ ابن عطیہ کی تالیفات میں تفسیر قرآن کے علاوہ البر نامی کتاب خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ پچیس رمضان المبارک سن 544 ہجری قمری کو معروف مسلمان دانشور فخر الدین رازی ایران کے علاقے رے میں پیدا ہوئے۔ تاریخی اہمیت کا حامل رے شہر ایران کے دارالحکومت تہران کے جنوب میں واقع ہے، لیکن اب یہ شہر تہران کا ہی حصہ ہے۔ فخر الدین رازی نے اپنے دور میں رائج بہت سے علوم میں مہارت حاصل کی۔ فخر الدین رازی کو اپنے دور میں علم کلام میں اہم مقام حاصل تھا۔ انہوں نے اپنے دور کے دانشوروں کی تصانیف کی تصحیح بھی کی۔ فخر الدین رازی کی اہم کتابوں میں تفسیر الکبیر، اسرار التنزیل اور جامع العلوم خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ سن 606 ہجری قمری میں فخر الدین رازی نے وفات پائی۔ چھبیس مارچ سن 1827 عیسوی کو دنیا کے ایک بہت بڑے موسیقار لڈوگ وان بیتھوین نے وفات پائی۔ وہ 17 دسمبر سن 1770 کو جرمنی کے شہر بون میں پیدا ہوئے تھے۔ بیتھوین نے موسیقی کی ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی تھی۔ پھر سن 1787 میں وہ ویانا چلے گئے، جہاں انہوں نے آسٹریا کے مشہور موسیقار موزارٹ سے موسیقی کی تعلیم حاصل کی۔ 1790 میں ان کی ملاقات ایک اور بڑے موسیقار فرانس جوزف ہائیڈن سے ہوئی۔ کچھ عرصے تک انہوں نے ہائیڈن سے موسیقی کی تعلیم حاصل کی۔ سن 1798 میں بیتھوین کی سماعت متاثر ہونی شروع ہوئی، اور سن 1802 کے لگ بھگ وہ مکمل طور پر بہرے ہو گئے، مگر موسیقی کے ساتھ ان کا تعلق جاری رہا۔ نیز وہ موسیقی کے فن پارے تخلیق کرتے رہے۔ چھبیس مارچ سن 1914 عیسوی کو مشہور امریکی ڈرامہ نگار ٹینیسی ولیمز پیدا ہوئے۔ ولیمز اسکول کے دور سے ہی ادب کی طرف مائل ہوئے، اور آگے چل کر وہ ایک عظیم ادیب اور ڈرامہ نگار بن گئے۔ ٹینیسی ولیمز نے خاص مہارت کے ساتھ اپنے مافیوز ضمیر کو ڈرامے کے مرکزی کرداروں کے ذریعے بیان کیا ہے۔ ولیمز کے ڈراموں میں زیادہ تر امریکہ کے غریب، محروم اور نچلے طبقات سے تعلق رکھنے والوں کی زندگی کے مسائل اور آلام بیان کیے گئے ہیں۔ 26 مارچ سن 1948 عیسوی کو دوسری جنگ عظیم میں جرمنی کی شکست کے بعد یورپی ممالک کے درمیان پہلا سیاسی فوجی معاہدہ ہوا جسے معاہدہ برسلز کہتے ہیں۔ نصف صدی سے زیادہ کا عرصہ گزرنے کے باوجود یہ معاہدہ ابھی بھی نیٹو کی شکل میں موجود ہے۔ شروع میں اس پر بیلجیم، فرانس، ہالینڈ، برطانیہ اور لکسمبرگ نے دستخط کیے۔ معاہدے برسلز کے رکن ممالک نے اس بات پر اتفاق کیا کہ اگر کسی رکن پر جارحیت ہوئی تو دیگر ارکان اس کی مدد کریں گے۔ بعد میں امریکہ کے علاوہ بعض دیگر یورپی ممالک بھی برسلز معاہدے کے رکن بنے، اور یہ معاہدہ بعد میں شمالی اٹلانٹک معاہدے کی تنظیم یا نیٹو کے نام سے مشہور ہوا۔ چھبیس مارچ سن 1952 عیسوی کو کینیا میں جومو کینیاٹا کی قیادت میں برطانوی سامراج کے خلاف تحریک آزادی کا آغاز ہوا۔ کینیا پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے درمیانی برسوں میں لڑائی جھگڑوں، افراتفری اور بدامنی کا شکار تھا، لیکن جنگ عظیم کے بعد کینیا کے عوام غیر ملکی تسلط کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے تحریک آزادی کا آغاز کیا۔ سامراج کے ظلم و ستم سے مقابلے کے لیے ماؤ ماؤ نامی تنظیم کا قیام عمل میں آیا۔ اس تنظیم کے بہت سے اراکین مسلح تھے اور یہ تنظیم کینیا کے لوگوں کے لیے یورپی باشندوں کے مساوی سیاسی اور سماجی حقوق کی خواہاں تھی۔ ماؤ ماؤ تنظیم کی مسلسل جد و جہد کے نتیجے میں کینیا کو آزادی ملی۔ کینیا کا رقبہ 5,80,000 مربع کلومیٹر سے زیادہ ہے اور یہ افریقہ کے مشرق میں واقع ہے۔ بیس مارچ سن 1971 عیسوی کو وسیع شورشوں اور سیاسی کشمکش کے بعد بنگلہ دیش نے، جسے پہلے مشرقی پاکستان کہتے تھے، اپنی آزادی کا اعلان کیا۔ 1947 میں ہندوستان سے علیحدگی کے بعد پاکستان کا قیام عمل میں آیا تھا، لیکن مشرقی پاکستان کے بنگالی، جن کی آبادی مشرقی پاکستان میں تقریباً 98% تھی، مرکزی حکومت سے ناراض تھے۔ وہ شروع میں خود مختاری کے خواہاں تھے، لیکن بعد میں انہوں نے مکمل آزادی کا مطالبہ کیا۔ مشرقی پاکستان میں بحران کے شدت اختیار کرنے اور مرکزی شہر ڈھاکہ کے فوجی کنٹرول میں دیے جانے کے بعد بنگالیوں نے مسلح جد و جہد شروع کی اور ہندوستانی فوج بھی ان کی مدد کے لیے آ گئی۔ اس لڑائی میں پاکستانی فوج نے ہتھیار ڈال دیے اور وہ مشرقی پاکستان کے انخلا پر مجبور ہو گئی۔ اس طرح بنگلہ دیش معرض وجود میں آیا۔ بنگلہ دیش کے قیام کے بعد شیخ مجیب الرحمن، جن کا کردار بنگلہ دیش کی تحریک میں بہت مؤثر رہا تھا، ملک کے صدر بنے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جمعۃ الوداع کو یوم قدس کے لیے مقرر کر کے عالم اسلام کے اندر ایک نئی ثقافت کی بنیاد ڈالی تھی۔ وہ یہ جانتے تھے کہ جب مسلمان رمضان گزار کر اپنے قلوب و نفوس کا تزکیہ و پاکیزگی کریں گے، تب ان پاکیزہ دلوں کو عالم اسلام کے بنیادی مسائل کی جانب آسانی سے متحرک کیا جا سکتا ہے۔ یہ پاکیزہ دل ہی ہیں جو بدر و حنین کے کارزار گرم کرتے ہیں۔ مسلم امہ کے ہاتھوں بیت المقدس کی آزادی سے یقیناً باقی تمام سرزمینیں خود بخود آزاد ہو جائیں گی۔ امام خمینی نے اپنی ملت کو اسی نبرد جہانی کی تیاری پر لگا دیا ہے۔ دعا یہ ہے کہ باقی تمام ملتیں بھی اپنا اپنا فرض پہچانیں اور القدس کی جانب قدم بڑھائیں۔ تو سامعین، اب ہم پیش کرنے جا رہے ہیں اگلا پروگرام۔ ہمارے اس پروگرام کا نام ہے اسلام کی معرفت۔ تو سماعت فرمائیے اسلام کی معرفت۔
اسلام کی معرفت۔
محترم سامعین، خدمت میں پروگرام اسلام کی معرفت لے کر حاضر ہیں۔ طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ ہم آج کے اس پروگرام میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکومتی نظام کے بعض اساسی اور بنیادی معیارات اور آپ کی سیرت طیبہ کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے آپ پسند فرمائیں گے۔ سامن، جیسا کہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ سے مدینہ ہجرت کو تاریخ اسلام کے آغاز کے عنوان سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری سے اسلام کے فروغ کا ایک نیا باب کھل گیا۔ رسالت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا تیسرا سالہ دور مکہ مکرمہ میں گزرا، اور رسالت نبوی کے دوسرے دور کا آغاز مدینہ میں ہوا۔ مدینے میں رسالت کے دور کی مدت 10 سال تھی۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہر مدینہ کو دینی، معاشرتی اور سیاسی مرکز قرار دیا، اور دین اسلام کو شہر مدینہ سے ساری دنیا میں پھیلا دیا۔ دینی حکومت کے قیام کے راستے میں پیغمبر اکرم کا ایک اہم اقدام یہ تھا کہ آپ نے مسلمانوں کو شہر مدینہ میں جمع اور اکٹھا کیا تاکہ ثقافتی اور سماجی حوالے سے نیا تشخص وجود میں لائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ شرک و بت پرستی کے خلاف پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جد و جہد اور یکتا پرستی کے نظریے کی ترویج کے لیے ایک ایسے معاشرے کی ضرورت تھی جو واحد تشخص کا حامل ہو۔ پیغمبر اکرم نے عقیدہ توحید کی بنیاد پر اس تشخص کو عملی شکل دی، لہذا معاشرے اور اس حکومت میں کہ رسول اکرم نے جس کی بنیاد رکھی تھی، اس میں خداوند کریم کی وحدانیت پر ایمان اور معنویت اہم ترین اور بنیادی ترین معیار تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اعلان کے ساتھ کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں اس بات کا اقرار کرو کہ کوئی خدا نہیں ہے جز خدا یکتا، تاکہ نجات پا جاؤ۔ انسان کی کامرانی اور رہائی کو صرف خدا بے مثل و یکتا کی معرفت اور اس کی یکتائی اور وحدانیت کے اقرار سے مشروط قرار دیا۔ پیغمبر اکرم نے ایسے ماحول میں جس پر جہالت اور بیہودہ آداب و رسوم کی حکمرانی تھی، نظریہ توحید پر مبنی ایک نئے حکومتی نظام کی بنیاد رکھی۔ مدینہ منورہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس نظام حکومت کی بنیاد رکھی، اس میں حقیقی حاکمیت و حکمرانی خداوند متعال کی ہے، یعنی حکمرانی اور قانون خداوند عالم کی جانب سے ہے اور وہی تمام چیزوں کا مالک ہے۔ البتہ خدا نے اپنے قوانین و ضوابط کے نفاذ اور ان پر عمل درآمد کرانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی معصوم اور خطاؤں اور گناہوں سے پاک ہستی کا انتخاب کیا۔ اس توحیدی نظام میں انسان کے لیے انسانوں اور جمادات یعنی پتھروں کی عبادت و پرستش سے منع کیا گیا ہے، اس لیے کہ عبادت و بندگی صرف خدا واحد و یکتا سے مختص ہے۔ اس طرح معلوم ہوا کہ پیغمبر اکرم کے توحیدی معاشرے میں ہدف و مقصد عشق الہی اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے عبارت تھا، ایسا ایمان جو عوام کے دل سے ابھرا اور ان کے صحیح سمت حرکت کرنے کا محرک بنا۔ رسول اکرم کے نظام حکومت کے معیارات میں سے ایک عدل و انصاف پر آپ کی خاص توجہ تھی۔ عدل و انصاف عالم ہستی کی ضروریات میں شامل ہے، اور الہی قوانین و ضوابط عدل و انصاف کی بنیاد پر وضع کیے گئے ہیں۔ انسان اجتماعی عدل و انصاف کی برقراری کے بغیر کامرانی کی منزل تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ اجتماعی عدل کے بغیر انسانی معاشروں اور سیاسی طاقتوں کو اپنی منمانی کے ساتھ ساتھ ہلاکت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ عدل و انصاف کا قیام اور عوام پر ظلم و جور کی روک تھام بھی رسول اکرم کی حکومت اور سیاسی نظام کے اہداف میں شامل تھی۔ آپ نے فرمایا، مظلوم کی بددعا سے ڈرو، کیونکہ اس طرح کی بددعا اور باب اجابت الہی کے درمیان کوئی پردہ اور رکاوٹ موجود نہیں ہے۔ رسول اکرم نے اسی طرح مظلوموں کو ظالموں کے ظلم و جور کے خلاف خاموشی اختیار کرنے سے نہیں فرمائی۔ قرآن کریم نے بھی عدل انصاف کے اصول کا خیال رکھنے پر تاکید کی ہے، اور بہت سی آیتوں میں تمام انسانوں کو نفاذ عدل کی رغبت دلائی ہے۔ پیغمبر اکرم اپنے دور کے معاشرے میں عدل انصاف کے نفاذ میں ہمیشہ کوشاں رہتے تھے۔ عہد پیغمبر کے اسلامی معاشرے میں سب برابر اور ایک دوسرے کے بھائی تھے، اور کسی شخص کو بھی دوسرے شخص پر فضیلت و برتری حاصل نہیں تھی مگر صرف تقویٰ کے لحاظ سے۔ رسول اکرم دولت و ثروت اور جاہ و منصب و اقتدار کو فضیلت و برتری کا معیار نہیں سمجھتے تھے۔ آپ نہ کسی غریب و بےکس کو اس کی غربت اور بےکسی کے سبب حقیر سمجھتے تھے، اور نہ کسی امیر و ثروت مند کو اس کی دولت و ثروت کے باعث صاحب عزت و عظمت سمجھتے تھے، بلکہ آپ اس بارے میں فرماتے ہیں، وہ شخص کے جس کے پاس اگر کوئی ثروت مند آ جائے اور وہ اس کی دولت اور دنیا سے بہرہ مند ہونے کی غرض سے اس کے ساتھ تواضع اور انکساری سے پیش آئے تو گویا وہ اپنے دو تہائی دین سے محروم ہو گیا ہے۔ اسی عدل کی بنیاد پر نسل پرستی، قوم پرستی اور نسلی امتیازات کی ممانعت پیغمبر اکرم کے اجتماعی اور حکومتی نظام کے ضوابط میں شامل تھی۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نئے تشکیل کردہ نظام میں قومی تعصبات اور نسل پرستی کا مقابلہ کیا، اور فضیلت و برتری کا معیار تقویٰ اور رستگاری کو قرار دیا۔ آپ نے نسلی تعصبات کی نفی کرتے ہوئے بلال حبشی کو، جو ایک سیاہ فام تھے، اپنا خصوصی مؤذن بنا دیا، اور سلمان فارسی کو، جو ایرانی تھے، ان کی قدردانی کی۔ رسول اکرم نے اپنی اس روش سے اس وقت کے معاشرے پر مسلط نسلی امتیازات کا عملی طور پر مقابلہ کیا، اور نسلی امتیازات کے بجائے الہی اقدار کو اجتماعی مقام و منصب کا معیار قرار دیا۔ رسول اکرم کے نئے تشکیل کردہ اجتماعی نظام حکومت میں دوسرا معیار علم و معرفت تھا۔ سب سے پہلے جو آیات پیغمبر اکرم پر نازل ہوئیں ان میں پڑھنے پر زور دیا گیا ہے، اور قلم و علم کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ یہ آیات اسلام میں علم و دانائی کے اعلیٰ مقام و منزلت کو ظاہر کرتی ہیں۔ رسول خدا نے جس معاشرے کی بنیاد رکھی اس میں لوگوں کی فضیلت و عظمت کا معیار علم، عقل و دانائی کا حامل ہونا تھا۔ در حقیقت بنیادی طور پر سیاسی اور سماجی ثقافتوں نظاموں کی ترقی و پیش رفت کے اسباب میں سے ایک علم و فہم ہے۔ جیسا کہ ٹھوس تاریخی ثبوت و شواہد کے مطابق مسیحیت میں بعض بیہودہ اور غیر واقعی اور غیر علمی افکار و نظریات کی شمولیت، اور عیسائیت کا اپنے اصلی راستے سے ہٹ جانا کلیسا کی ساکھ کمزور ہونے کا باعث بنا ہے۔ علم و دانش سے قرون وسطی کے کلیسا کی مخالفت اور اس بارے میں کلیسا کا غیر منطقی رویہ اور ناروا سلوک مغربی دنیا میں سیاست سے دین کی جدائی کا نظریہ پھیلنے کی راہ ہموار کرنے کا باعث بنا ہے۔ لیکن پیغمبر اکرم نے اقوام عالم کے سامنے جو اجتماعی نظام اور دائمی تمدن پیش کیا، وہ نہ صرف علمی اور عقلی باتوں کا مخالف نہیں ہے، بلکہ وہ انسانوں کو ہمیشہ حصول علم اور تدبر و تفکر کی دعوت دیتا ہے۔ یہی رجحان تھا جس نے اسلام کو مختلف علوم کے عظیم مفکرین اور دانشوروں کا علمی گہوارہ اور مرکز بنا دیا۔ اس طرح رسول اکرم کا نظام توحید، جو عالمی رجحان کے پیش نظر قائم کیا گیا، اس کے بنیادی اور حقیقی معیارات میں توانائی، تقویٰ اور عدل و انصاف، انسان کی برتری اور فضیلت شامل ہیں۔ رسول اکرم کے حکومتی نظام کے دیگر اہم معیارات میں سے ایک امت اسلامیہ کے اتحاد سے عبارت تھا۔ جیسا کہ ہم آپ عزیز سامعین خدمت میں عرض کر چکے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد مختلف گروہوں سے معاہدے کیے۔ میثاق مدینہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مدینہ میں موجود گروہوں اور قبائل کے درمیان ہونے والا پہلا اور اہم ترین معاہدہ تھا۔ قومی اور دینی اتحاد کی برقراری کے لیے بہترین طریقہ کار تھا، کیونکہ متحارب قبائل کے درمیان برقرار ہونے والے اتحاد نے سیاسی اور حکومتی اتحاد کی برقراری کی راہ ہموار کر دی۔ مہاجرین و انصار کے درمیان معاہدہ بھی مسلمانوں کے درمیان وحدت و اتحاد کے حوالے سے رسول اکرم کا ایک اہم اقدام شمار ہوتا تھا۔ قومی تعصبات کی نفی اور خدا واحد و یکتا پر ایمان کی بنیاد پر اخوت اور بھائی چارہ قائم کرنے پر مبنی اقدام بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان کی بنیاد کے محور پر اجتماعی رابطے کی برقراری کے لیے رسول خدا کی کوششوں کا غماز ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخوت اور بھائی چارہ قائم کر کے مسلمانوں کو بہت سے ممکنہ خطروں سے محفوظ کر دیا۔ مسلمانوں کے درمیان معاشرتی اور الفت و مہربانی کے بندھن اور امن و آشتی کی برقراری ان مسائل میں شامل ہیں جن پر پیغمبر اسلام مختلف مراحل میں خصوصی توجہ دیتے تھے۔ قرآن کریم میں بھی صاحبان ایمان کے درمیان اعلیٰ ترین ممکنہ سطح پر مہربانی کے بندھن اور رشتے یعنی بھائی چارے کا ذکر کیا گیا ہے۔ بلا شبہ قہر و غصہ، کینہ و حسد اور عناد و دشمنی افراد کے نفس و روح کے لیے نقصان دہ ہے اور انہیں فعالیت اور تخلیقی کاموں سے روکنے کا باعث ہے۔ چنانچہ بد مزاج، غصہ ور اور کینہ پرور افراد سے تعمیری اور جدت پسندی پر مبنی افکار اور امور کی انجام دہی کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اختلاف، دشمنی اور بدگمانی اجتماعی زندگی کا لطف اور رونق و خوشی تباہ کرنے کا باعث ہیں۔ اس بارے میں اپنی ایک حدیث میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، کیا ہم تمہیں ایک ایسے عمل سے آگاہ کریں کہ جو روزہ، نماز اور صدقے سے بھی برتر اور افضل ہے؟ وہ عمل لوگوں کے درمیان اصلاح ہے۔ یقیناً انسانوں کے درمیان فساد اور برائی ہلاکت کا باعث ہے۔ رسول اکرم کے حکومتی نظام کے دیگر اہداف و معیارات میں سے ایک اخلاقی اقدار ان کو رواج دینا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاقی قدروں کے احیاء کی کوششوں کے ساتھ ساتھ اخلاقی اقدار کے حامل افراد کی بھی قدردانی اور ان کا احترام فرماتے تھے۔ آپ کو جس شخص میں بھی اخلاقی صفات نظر آتی تھیں ان کو سراہتے تھے، حتیٰ اگر وہ شخص کسی اور دین کا پیرو ہوتا پھر بھی اخلاقی قدروں کے سبب اس کا احترام کرتے تھے۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام اسلام کی معرفت سماعت فرما رہے تھے، اور آئیے اب سماعت فرمائیے دوسری مجلس کا تیسرا اور آخری بلٹن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ رہبر انقلاب اسلامی نے بعض قیدیوں کے لیے معافی و سزا میں تخفیف کا حکم جاری کر دیا۔ غزہ پر غاصب ذہنی حکومت کے وحشیانہ حملوں اور مظلوم فلسطینیوں کی نسل کشی کی نئی لہر، مختلف علاقوں پر بمباری، گولہ باری اور دیگر جرائم۔ غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی اور بچوں کا قتل عام روکا جائے اور مجرمین کا مواخذہ کیا جائے، عالمی برادری سے ایرانی دفتر خارجہ کے ترجمان کا مطالبہ۔ اور یمن کے خلاف امریکی جاریہ شہر سہار پر بمباری، یمنی افواج کی جوابی کاروائیاں، بحیرہ احمر میں امریکی بحری بیڑے تل ابیب پر میزائلی حملے۔ اور لیجیے اب خبریں تفصیل سے، ملاحظہ فرمائیے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے ایرانی عدلیہ کے سربراہ کی درخواست پر متعدد قیدیوں کے لیے معافی سزا میں تخفیف یا تبدیلی کا حکم جاری کر دیا۔ مہر خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ خامنائی نے نئے سال عید سعید فطر اور یوم جمہوریہ اسلامی ایران کی مناسبت سے جیلوں میں قید 1000 سے زائد افراد کے لیے معافی، سزاؤں میں تخفیف یا تبدیلی کا حکم جاری کر دیا ہے۔ ایرانی عدلیہ کے سربراہ حجت الاسلام والمسلمین محسن اجئی نے رہبر انقلاب کو ایک درخواست ارسال کی تھی، جس میں سول اور فوجی عدالتوں کے 1526 مجرموں کے لیے معافی یا سزا میں تخفیف کی سفارش کی گئی تھی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے درخواست منظور کرتے ہوئے مذکورہ قیدیوں کے لیے ریلیف کا حکم جاری کر دیا۔ غزہ پر صہیونی فوج کی تازہ جارحیت میں کئی دیگر فلسطینی شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ صہیونی فوج نے غزہ پر اپنی نئی جارحیت کے 90 دن شمالی غزہ کے ام النصر گاؤں میں فلسطینیوں کے کئی گھروں کو تباہ کر دیا۔ اسی کے ساتھ ہی ذرائع ابلاغ نے بتایا ہے کہ غاصب صہیونی فوج نے مرکزی غزہ کے نتسارم علاقے کے 50% حصے پر قبضہ کر لیا ہے۔ غزہ میں صہیونی حکومت کی جانب سے جارحیت و جرائم کے دوبارہ آغاز کے بعد حماس نے غزہ، مسجد الاقصی اور بیت المقدس کے تحفظ کے لیے عام تیاری کی اپیل کی ہے۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق شمالی غزہ کے جبالیہ البلد میں ایک گھر پر صہیونی فوج کے حملے میں 8 فلسطینی شہید اور کئی دیگر زخمی ہو گئے۔ اسی کے ساتھ صہیونی توپ خانے نے غزہ کے مشرقی علاقوں پر بھاری گولہ باری کی ہے۔ صہیونی جنگی طیاروں نے بھی رفح شہر کے مغرب میں الغربی پناہ گزین کیمپ پر بمباری کی، اور اسی کے ساتھ صہیونی فوج کے ٹینکوں نے مرکزی غزہ میں واقع البریج پناہ گزین کیمپ پر گولہ باری کی۔ صہیونی جنگی طیاروں نے غزہ کے رفح شہر کے مغرب میں بھی کچھ علاقوں پر بمباری کی ہے۔ فلسطینی وزارت صحت نے کہا ہے کہ فلسطینی شہدا کی تعداد 50,000 سے 183 سے تجاوز کر گئی ہے۔ غزہ میں فلسطینی وزارت صحت نے اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والے شہدا اور زخمیوں کے تازہ ترین اعداد و شمار جاری کیے۔ فلسطینی وزارت صحت کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں ایک شہید کا جنازہ ملبے سے باہر نکالا گیا، جبکہ 124 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ گزشتہ گھنٹوں کے دوران 39 شہدا کے جنازے اسپتال منتقل کیے گئے ہیں۔ 18 مارچ 2025 سے اب تک 830 فلسطینی شہید اور 1787 زخمی ہو چکے ہیں۔ 7 اکتوبر 2023 سے غزہ پر جاری صہیونی فوج کے حملوں میں اب تک 50,183 فلسطینی شہید اور 113,828 فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں۔ فلسطین کی تحریک جہاد اسلامی کے فوجی بازو سرائے القدس نے غزہ پٹی کے اطراف میں واقع صہیونی کالونیوں پر میزائلی حملے کی خبر دی ہے۔ سرائے القدس نے بدھ کو اپنے بیان میں کہا ہے کہ ہم نے صہیونی حملوں میں فلسطینی عام شہریوں کے قتل عام کے جواب میں غزہ پٹی کے اطراف میں واقع صہیونی کالونیوں کو میزائلی حملوں کا نشانہ بنایا۔ دریاسنا صہیونی حکومت کی فوج نے اعلان کیا ہے کہ غزہ سے فائر کیا جانے والا ایک میزائل مقبوضہ فلسطین کے زمیرت علاقے میں لگا ہے۔ غزہ سے المیادین ٹی وی کے نامہ نگار نے رپورٹ دی ہے کہ غزہ پٹی سے میزائلوں کی فائرنگ اس علاقے پر صہیونی حکومت کے جنگی اور ڈرون طیاروں کی پرواز کے وقت انجام پائی ہے۔ میڈیا ذرائع نے کچھ دیر قبل غزہ پٹی کے اطراف سے صہیونی کالونیوں میں خطرے کے الارم بجنے کی خبر دی تھی۔ غرب اردن کے مختلف علاقوں پر صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملے جاری ہیں۔ صہیونی فوج نے الخلیل پر حملہ کر کے 5 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ شہر نابلس اور بلاتا اور العین کیمپوں سے بھی صہیونی فوجیوں نے 8 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ اسرائیلی فوج نے مختلف علاقوں میں چیک پوسٹیں قائم کر دی ہیں اور نابلس میں لوگوں کے گھروں کی بھی تلاشی لے رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے شہر البیرہ اور صوبہ رام اللہ کے بعض علاقوں پر حملے بھی کیے ہیں۔ غاصب اسرائیلی فوجیوں نے پرزید کالونی سے ایک فلسطینی شہری کے گھر میں گھس کر اسے گرفتار کر لیا۔ شمال مغربی رام اللہ میں واقع بیت ریما اور دیر غسانہ بھی اسرائیلی فوجیوں کے حملوں سے محفوظ نہیں رہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے زور دے کر کہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ دنیا ہوش میں آئے اور دور حاضر کے بدترین ظلم کے خلاف اٹھ کھڑی ہو۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے ایکس پر غزہ پٹی میں صہیونی حکومت کے وحشیانہ جرائم کا سلسلہ جاری رہنے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی حکومت نے ایک دن میں غزہ میں 180 سے زیادہ بچوں کو شہید کر کے اپنی 70 سالہ مجرمانہ تاریخ میں طفل کشی کی بدترین مثال پیش کی ہے۔ اسماعیل بقائی نے اپنے سماجی رابطے کے ایکس پیج پر لکھا ہے کہ دہشت گرد اسرائیلی حکومت، امریکہ اور بعض مغربی حکومتوں کی ہمانگی و بھرپور حمایت یا ان کی خاموشی و بے عملی سے نہایت بے شرمی سے انسانیت کے خلاف جرائم اور بڑے پیمانے پر بچوں، نہتھے خاندانوں اور بے گناہ فلسطینیوں کی نسل کشی جاری رکھے ہوئے ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ بے گناہ فلسطینی بچوں کے قتل عام اور تشدد نے انسانیت کے ضمیر کو گہرے زخم دیے ہیں اور اقوام متحدہ اور انسانی حقوق سے متعلق اداروں کی لاپرواہی و بے عملی ان زخموں پر نمک کی مانند ہے۔ اسماعیل بقائی نے زور دے کر کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ دنیا ہوش میں آئے اور دور حاضر کی تاریخ کے بدترین ظلم کے خلاف اٹھ کھڑی ہو۔ فلسطینی بچوں کے خلاف جرائم کا ارتکاب کرنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچائے اور نسل کش صہیونی حکومت اور غزہ و غرب اردن میں بدترین جرائم کرنے والوں کا مؤاخذہ کرے، ان پر مقدمہ چلائے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مندوب علی بحرینی نے مغربی ممالک میں بڑھتی ہوئی اسلاموفوبیا پر تنقید کرتے ہوئے اس سلسلے میں عالمی اداروں اور حکومتوں کو جواب دہ بنانے کی ضرورت پر تاکید کی۔ رپورٹ کے مطابق علی بحرینی نے اسلاموفوبیا کے مقابلے کے عالمی دن کی مناسبت سے اجلاس کے انعقاد میں جنیوا میں اسلامی تعاون تنظیم کے نمائندے دفتر کے تعاون کی قدردانی کرتے ہوئے کہا کہ خاص طور سے غیر مسلم معاشروں میں اسلاموفوبیا اور اس کے پھیلاؤ کا خوف غیر منطقی اور ناقابل وضاحت ہو گیا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مندوب نے مغربی ممالک میں اسلام کے خلاف نفرت انگیز بیانات کا سلسلہ بڑھنے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اسلاموفوبیا پھیلانے کے لیے میڈیا، سوشل میڈیا اور جدید ٹیکنالوجی سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی تشویشناک قرار دیا اور عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ اسلاموفوبیا اور مذہبی تعصب روکنے کے لیے تعلیم و گفتگو کا سلسلہ رکھا جائے۔ علی بحرینی نے انسانی حقوق سے متعلق دستاویزات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے انسانی حقوق کے احترام کے دائرے میں آزادی بیان و عقیدے کے حق پر تاکید کی یاد دہانی کرائی کہ اسلاموفوبیا مسلمانوں کے مذہبی عقائد و علامتوں کے خلاف کسی بھی طرح کا خوف پھیلانا قانونی لحاظ سے آزادی بیان نہیں بلکہ ایسے تعصب کا مصداق ہے جس کے نتائج تباہ کن سامنے آ سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مندوب نے طرطوس اور لاذقیہ میں شامی عوام کے قتل عام کی شدید مذمت اور ایران کے خلاف امریکی الزامات کو سختی کے ساتھ مسترد کر دیا۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر اور مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے شام کے موضوع پر سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے طرطوس اور لاذقیہ میں شامی بے گناہ عوام کے قتل عام کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران لاذقیہ اور طرطوس میں شہریوں کے خلاف ہونے والے وسیع پیمانے پر تشدد اور قتل عام کی شدید مذمت کرتا ہے۔ شام میں تمام برادریوں کے حقوق کا احترام اور تحفظ ضروری ہے، اقلیتوں خصوصاً علویوں اور شیعوں کی جبری بے دخلی کے کسی بھی اقدام کو فوری طور پر روکا جانا چاہیے۔ ایروانی نے کہا کہ شام میں غیر ملکی دہشت گرد جنگجوؤں علاقائی اور عالمی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ بن چکے ہیں، اس بین الاقوامی خطرے سے نمٹنے کے لیے مربوط اور اجتماعی اقدامات کی ضرورت ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران دمشق پر حاکم گروہ سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ دہشت گردی کے خلاف مؤثر اقدامات کرے اور غیر ملکی دہشت گرد جنگجوؤں کو ان کے ممالک واپس بھیج دے تاکہ وہ خطے کو مزید عدم استحکام کا شکار نہ کر سکیں۔ امریکہ کے جنگی طیاروں نے صوبہ سعدہ کے شہر سہار پر بمباری کی ہے۔ امریکہ کے جنگی طیاروں نے یمن کے خلاف اپنے جرائم کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے شہر سہار پر شدید بمباری کی ہے، تاہم ابھی تک اس حملے میں ہونے والے جانی و مالی نقصان کی تفصیلات سامنے نہیں آئی ہے۔ اس سے قبل امریکہ کے بمبار طیاروں نے سعدہ کے کینسر اسپتال کو نشانہ بنایا تھا اور اس اسپتال کو پوری طرح تباہ کر دیا ہے۔ امریکہ اور برطانیہ سینی حکومت کی حمایت میں 15 مارچ 2025 سے یمن کے خلاف بڑے پیمانے پر حملے کر رہے ہیں اور اس ملک کے رہائشی اور غیر فوجی علاقوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ تحریک انصار اللہ کے سربراہ نے اپنے ایک بیان میں شہر صنعاء کے ایک رہائشی محلے پر امریکہ اور برطانیہ کی بمباری کو ایک دشمنانہ اور مجرمانہ اقدام قرار دیا ہے۔ 1.3 ارب ڈالر قرض کے لیے پاکستان اور عالمی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے۔ عالمی مالیاتی فن کے مطابق آئی ایم ایف کی ٹیم کی قیادت نیتھن پورٹر نے کی۔ آئی ایم ایف حکام نے بتایا ہے کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان پہلے جائزے کے لیے اسٹاف لیول معاہدہ طے پایا ہے۔ آئی ایم ایف حکام کا کہنا ہے کہ پاکستان کو ای ایف ایف کے تحت 1 ارب ڈالر تک رسائی حاصل ہو گئی ہے۔ پاکستان نے چیلنجز کے باوجود میکرو اکنامک استحکام کی بحالی میں پیش رفت کی ہے۔ آئی ایم ایف کے مطابق 1 ارب ڈالر رقم ملنے کے بعد آئی ایم ایف پروگرام کے تحت مجموعی قرض کی رقم 2 ارب ڈالر ہو جائے گی۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے کہا ہے کہ وقت ترمیمی بل مسلمانوں کو کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں، اور اگر حکومت نے اسے واپس نہ لیا تو ملک گیر جمہوری اور منظم تحریک چلائی جائے گی۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے نئی دہلی کے جنتر منتر پر ہونے والے احتجاج کے حوالے سے کہا کہ اس مظاہرے کے ذریعے حکومت کو واضح پیغام دے دیا گیا ہے کہ مسلمان اس بل کو مسترد کرتے ہیں۔ جمعیت علماء ہند کی جانب سے جاری کردہ پریس بیان کے مطابق مولانا مدنی نے الزام لگایا کہ حکومت وقف کی حفاظت کے بجائے اس پر قبضے کے ارادے سے یہ بل لا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مشترکہ پارلیمانی کمیٹی جے پی سی میں مسلم تنظیموں اور اپوزیشن جماعتوں کی تجاویز کو مسترد کر دیا گیا ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ حکومت کی نیت وقف املاک کی حفاظت نہیں بلکہ انہیں ہڑپنے کی ہے۔ مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ خود کو سیکولر کہنے والی جماعتوں کو خبردار کرتے ہیں کہ وہ اس غیر آئینی بل کو پاس نہ ہونے دیں، ورنہ تاریخ انہیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ جموں کشمیر پولیس نے سری نگر اور سوپور میں متعدد مقامات پر وسیع پیمانے پر تلاشی کاروائیاں انجام دی۔ ایک پولیس ترجمان نے اپنے بیان میں تفصیلات فراہم کرتے ہوئے کہا کہ سری نگر پولیس نے غیر قانونی سرگرمیاں روک تھام ایکٹ یو اے پی اے کے تحت درج مقدمات کی تحقیقات کے سلسلے میں سری نگر اور سوپور میں متعدد مقامات پر وسیع پیمانے پر تلاشی کاروائیاں انجام دیں۔ یمن نے بتایا ہے کہ بحیرہ احمر میں امریکہ کے طیارہ بردار جہاز ہیری ٹرومن اور دیگر کئی جنگی کشتیوں کو، جبکہ شمالی مقبوضہ فلسطین کے یافا میں اسرائیل کے کئی فوجی ٹھکانوں کو یمنی مسلح افواج نے نشانہ بنایا ہے۔ یمن کی مسلح افواج نے ایک بیان جاری کر کے بتایا ہے کہ امریکی جارحیت کے جواب میں اور 26 مارچ کو استقامت کے قومی دن کی مناسبت سے فوج کی میزائل ڈرون اور بحری یونٹ نے ایک مشترکہ آپریشن میں بحیرہ احمر میں امریکہ کے طیارہ بردار جہاز ہیری ٹرومن اور دیگر کئی کشتیوں کو نشانہ بنایا ہے، جنہوں نے یمن پر جارحیت کا آغاز کیا تھا۔ بیان میں زور دیا گیا ہے کہ یہ جھڑپ کئی گھنٹوں تک جاری رہی اور یمن کے حالات پر ذمہ دارانہ رویہ اور مؤثر جوابی کارروائی جاری رکھے گا۔ یمن کی مسلح افواج کے بیان میں کہا گیا ہے کہ غزہ میں فلسطینی عوام کے حقوق کے دفاع اور ان کی حمایت جاری رکھنے کے تناظر میں یمنی فوج نے کئی ڈرون طیاروں سے مقبوضہ یافا میں صہیونی حکومت کے کئی فوجی اہداف کو نشانہ بنایا اور خدا کے لطف و کرم سے یہ آپریشن کامیاب رہا۔ یمن کی مسلح افواج نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ امریکہ کے خلاف جاری جوابی کارروائی اور علاقے میں صہیونی بحری جہازوں پر پابندی جاری رہے گی۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے خبروں کا تیسرا اور آخری بلٹن سماعت فرما رہے تھے، اور آئیے اب سماعت فرمائیے دوسری مجلس کا آخری پروگرام انداز جہاں، اور ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ناظر جہاں کے ساتھ اسفر کاظمی آپ کے خدمت میں حاضر ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ دنوں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانی حکام کے نام ایک خط لکھا ہے جس میں ایک طرف تو ایران کو جوہری مسئلے کے بارے میں مذاکرات کی دعوت دی ہے اور دوسری طرف ایران کو دھمکی بھی دی ہے اور ایران پر پابندیاں بھی عائد کی ہیں. اس موضوع کا آج کے پروگرام میں تفصیل کے ساتھ جائزہ لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو خط لکھا ہے جس میں جوہری مسئلے پر مذاکرات کی دعوت دی ہے. یہ وہی ڈونلڈ ٹرمپ ہیں کہ جب 12 سال کے مذاکرات کے بعد گروپ 5+1 کے ساتھ ایران کے اسی جوہری مسئلے پر مذاکرات کے بعد 2015 میں ایک جامع ایٹمی معاہدہ ہوا تھا جس کی توثیق امریکہ سمیت دوسرے ممالک نے کی تھی اور خود اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل نے بھی اس معاہدے کی تصدیق اور توثیق کی تھی, تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے برسر اقتدار آنے کے بعد جو ایک اقدام کیا تھا وہ جامع ایٹمی معاہدے کو پھاڑ دینا تھا, اس پر عمل درآمد روک دینا تھا اور امریکہ کا اس معاہدے سے نکل جانا تھا. تو ایسے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اب برسر اقتدار آنے کے بعد دوبارہ مذاکرات کی دعوت دے رہے ہیں. اس کے پس پردہ کیا مقاصد ہیں, کیا عوامل کار فرما ہیں, اس کے بارے میں آج کے پروگرام میں بات چیت کریں گے. پہلے ایک رپورٹ, پھر اپنے مہمانوں کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ شروع کریں گے.
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ دنوں ایرانی قیادت کو ایک خط تحریر کیا تھا جس میں انہوں نے جوہری مسئلے پر ایران کے ساتھ مذاکرات کی بات کی تھی, لیکن ساتھ ہی ایران کو دھمکی بھی دی تھی. ٹرمپ نے اس خط میں لکھا انہیں امید ہے کہ وہ مذاکرات کرنا چاہیں گے کیونکہ یہ ایران کے لیے بہتر ہوگا. انہوں نے کہا کہ اس کا متبادل یہ ہے کہ پھر ہمیں کچھ کرنا پڑے گا کیونکہ ہم ایک اور جوہری بم نہیں بننے دے سکتے. امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران سے دو طرح سے نمٹا جا سکتا ہے, ایک راستہ تو عسکری ہے اور دوسرا یہ کہ معاہدہ کیا جائے. میں معاہدہ کرنا چاہوں گا کیونکہ میں ایران کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا, وہ بہت اچھے لوگ ہیں. اس خط میں ایک طرف تو انہوں نے مذاکرات کی بات کی اور کہا کہ میں ایران کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا, لیکن دوسری طرف ساتھ ہی انہوں نے ایران کے خلاف مزید پابندیاں لگانے کا اعلان کیا جس کا مقصد ایران پر زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنا تھا. اس کے جواب میں رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ امریکہ کی جانب سے ایران کے خلاف فوجی حملے کی دھمکی غیر دانش مندانہ ہے. انہوں نے فرمایا کہ ہمارے پاس اگر ایٹمی ہتھیار نہیں ہے اور ہم ایٹمی ہتھیار کی فکر میں نہیں ہیں تو یہ اس لیے ہے کہ بعض وجوہات کی بنا پر ہم خود یہ نہیں چاہتے, ورنہ اگر ہم خود ایٹمی ہتھیار بنانا چاہتے تو وہ ہمیں نہیں روک سکتے تھے. رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ مجھے یقین ہے کہ اگر امریکیوں نے یا ان کے زر خرید عناصر نے کوئی غلط حرکت کی تو زیادہ نقصان انہی کو ہوگا. البتہ جنگ اچھی چیز نہیں ہے, ہم جنگ نہیں چاہتے, لیکن اگر کسی نے اقدام کیا تو ہمارا جواب بہت سخت اور دندان شکن ہوگا. دوسری جانب ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے امریکہ کی جانب سے مذاکرات اور ساتھی دھمکی پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ دباؤ اور روزانہ کی بنیاد پر دی جانے والی دھمکیوں کے ساتھ ہم امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات نہیں کریں گے. سید عباس عراقچی نے کہا کہ جب تک امریکہ کی ایران اور ایرانی عوام کے حوالے سے پالیسی میں بنیادی تبدیلی نہیں آتی ہم براہ راست مذاکرات نہیں کریں گے. انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ کی جانب سے روزانہ لگائے جانے والے الزامات, بار بار سامنے آنے والی نئی پالیسیوں اور غیر معقول مطالبات کے باعث ہم کسی بھی قسم کے براہ راست مذاکرات کے حق میں نہیں ہیں. تاہم بیک ڈور مذاکرات کے لیے راستے کھلے ہیں اور مختلف چینلز کے ذریعے بات چیت کا امکان برقرار ہے, جبکہ اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر امیر سعید ایروانی نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور سلامتی کونسل کے صدر کے نام ایک خط میں ڈونلڈ ٹرمپ سمیت امریکی حکام کے لاپرواہ اور اشتعال انگیز بیانات کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر امیر سعید ایروانی نے اپنے خط میں امریکی حکام کو خبردار کرتے ہوئے لکھا ہے کہ کسی بھی قسم کے جارحانہ اقدام کے سنگین نتائج ہوں گے جن کی پوری ذمہ داری امریکہ پر عائد ہوگی۔ امیر سعید ایروانی نے اس خط میں امریکی صدر سمیت اس حکومت کے اعلی حکام کے حالیہ معاندانہ بیانات پر اپنی گہری تشویش اور شدید مذمت کی۔
اسی موضوع پر گفتگو کے لیے ہم نے دعوت دی اپنے اسٹوڈیو میں معزز مہمان ڈاکٹر اشکان پی زادہ کو، سیاسی امور کے ماہر ہیں، معروف تجزیہ نگار ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید۔
میں بھی آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔
جی، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ میں آغاز کرنا چاہوں گا، ٹرمپ صاحب نے جو خط تحریر کیا ہے ایرانی حکام کے نام، یہ وہی ٹرمپ صاحب ہیں جنہوں نے پہلے جامع ایٹمی معاہدہ، جو کئی برسوں کے مذاکرات کے بعد ہوا تھا، اس سے امریکہ کو نکال لیا، اب دوبارہ سے مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، تو ان کی بات پر کہاں تک اعتماد کیا جائے؟
دیکھیے، انہوں نے جو خط لکھا اور ایران کو بھیجا، وہ اور اس میں کہ دوبارہ ایٹمی معاہدے کو زندہ کرنے کی بات کہی ہے، تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے ڈپلومیٹک تعلقات امریکہ کے ساتھ نہیں ہیں، اور امریکہ، لہٰذا انہوں نے جو ہے وہ خط لکھنے کی ضرورت ان کو پیش آئی کہ وہ رہبر انقلاب اسلامی کو خط لکھیں، اور اس میں بعض ایسے نکات پیش کیے کہ جن کی جانب امریکہ چاہتا ہے کہ ایسا ہو۔ میں اس خط کے بارے میں کوئی جو ہے وہ رائے قائم کرنا نہیں چاہتا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے جو ماہرین ہیں ایران کے، وہ اس کا جائزہ لیں گے اس خط کا، اور اس کا جواب دیا جائے گا، اور ایران اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا۔ لیکن مجموعی طور پر اگر ہم یہ دیکھیں تو ٹرمپ نے پہلے اور دوسرے دور کے اندر، مسٹر ٹرمپ کا جو دور حکومت ہے اس میں ان کی جو طبیعت ہے یا جو ان کا جو روش ہے، اس میں تبدیلی کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے۔ البتہ انہوں نے کوشش یہ کی کہ ایران کے خلاف زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی اختیار کر کے ایران کو مذاکرات پر آمادہ کرے، لیکن اس کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا، اور انہوں نے جو ان کے مشیر ہیں انہوں نے ان کو جو غلط طلط مشورے دیے تھے، اس کے نتیجے میں نوبت یہاں تک پہنچی، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایران کے وزیر خارجہ نے پوری سرحد کے ساتھ، اسی طرح رہبر انقلاب اسلامی نے بھی واضح کر دیا کہ وہ امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات نہیں کریں گے۔
جی، بہت شکریہ۔ اس وقت ہمارا رابطہ ہوا ہے جناب قیصر عباس خان صاحب سے، پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار ہیں۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
جی قیصر صاحب، معزز مہمان نے جو ہے وہ امریکہ کی طرف سے جو دعوت آئی ہے ایران کو، اور ساتھ ہی دھمکی بھی آئی ہے، اس کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دھمکیوں کے ساتھ مذاکرات کی بات، کیا یہ آپس میں میل کھاتی ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جو امریکہ کا رویہ ہمیشہ ہی اسی قسم کا رہا ہے، کوئی ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو کوئی نئی بات نہیں ہے، اور انہوں نے انقلاب اسلامی کے بعد ہمیشہ، یعنی اگر آپ جمی کارٹر سے لے کر ابھی تک جتنے بھی امریکی صدور آئے ہیں، تمام کا رویہ اسی طرح رہا ہے، اور انہوں نے ایران کو دبانے کی کوشش کی ہے، اسی طریقے سے ایران دب جائے اور ہمارے احکامات پر عمل کرے اور ہماری جو پالیسی کے اوپر چلے، لیکن آپ نے دیکھا کہ ایران جو کبھی ان کے سامنے جھکا نہیں ہے، اور اس میں ایران میں بھی حکومتیں بدلتی رہیں، لیکن اوپر ایک خاص نظام ہے جو قائم ہے، اور آپ نے یہ دیکھا کہ تقریباً ہر سال ہم یہ دیکھ رہے ہیں، 2000 ہو، 2001 ہو، 2006 ہو، 2007 ہو، 2017، جب بھی ہو، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایران کے لیے مسائل یہ بناتے رہتے ہیں۔ مقصد ان کا صرف یہ ہے کہ ایران کو کسی طریقے سے جھکا کر اپنے سامنے لا کے بٹھایا جائے، اور پھر اپنی مرضی کا معاہدہ جو ہے وہ ان سے سائن کروایا جائے۔ لیکن یہ ان کی غلط فہمی ہے، اور کبھی ایسا ہوگا نہیں، اور اب یہ ہے کہ اس دفعہ البتہ جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں، جو اس دفعہ دوسری بار اقتدار میں آئے ہیں، تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا کو دیکھ رہی ہے، اس دفعہ ان کا رویہ بہت زیادہ سخت ہے، اور ان کی وہ تکبر اور رونت جو ہے وہ کوئی زیادہ ہی ہمیں کو نظر آ رہی ہے۔ اسی طرح دھمکیاں تمام سے ایران کو نہیں، باقی ممالک کو بھی دی جا رہی ہیں، اور یہ کہ یہ جو ابھی انہوں نے، اگر تو یہ ایک لیٹر ہوتا، اور انہوں نے ایک اس طرح کے لیٹر کے نتائج پہلے بھی دیکھے ہیں، 2019 میں بھی انہوں نے ایک لیٹر جو ہے جاپانی صدر کے ہاتھ بھیجا تھا، اس کا جو حشر ہوا وہ بھی انہوں نے دیکھا، لیکن یہ اس دفعہ انہوں نے دوسرا طریقہ اختیار کیا، ایک سفارتی وہ جو تھا اس کے مطابق انہوں نے لیٹر جو نا وہ بھجوایا. اس خط میں اب جو لکھا وہ تو چلو ٹھیک ہے, آپ ایک بات کریں, آپ ایک آفر کر رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, پیشکش کر رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, آپ آئیں مذاکرات کریں, مذاکرات کی میز پر بیٹھے, اگرچہ کہ وہی مذاکرات ہیں, اسی ٹاپک پر اوپر اسی موضوع کے اوپر یہ کرنا چاہ رہے ہیں جس میں خود امریکہ بھاگا, اور وہ تو یعنی ایران نے تو سائن کر دیے, تمام وہ جتنے بھی ممالک تھے 5+1 جتنے بھی تھے تمام نے سائن کیے, نکلا کون, امریکہ نکلا. اب جس سے نکلا اسی میں کہہ رہا آئیے دوبارہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کیجیے, یہ کہ انتہائی یعنی غیر منطقی سی بات ہے. چلے آپ نے ٹھیک ہے آپ نے خط لکھا, آپ خط لکھے نا صرف, آپ بات کریں, آپ یہ کہیں گے مذاکرات پر آئیں, لیکن ساتھ آپ دھمکی دے رہی ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ مذاکرات پر نہ آئے تو اس کا دوسرا فوجی حل ہے. اب فوجی حل جو ہے وہ تو دھمکیاں آپ شروع دیتے آ رہے ہیں, اس میں آپ نے کچھ نیا نہیں کیا. فوجی دھمکیاں تو آپ کی ہمیشہ سے انقلاب اسلامی کے بعد جو ہے وہ آتی رہی ہیں, لیکن کیا ہو, ابھی زیادہ دور کی بات نہیں, یمن کے والے انہوں نے بات کی کہ یمن سے اگر اب ایک گولی بھی چلی, اگر ایک میزائل بھی چلا اس کو ایران کی طرف سے میزائل کیا وہ گولی سمجھی جائے گی, اور اس کے جواب میں ہم ایران کے اوپر حملہ کریں گے, اور ایران کا جو زوگرس جو ہے اس کے اوپر حملہ کریں گے, یا ان کا وہ جو نیا ڈرون جو ہے انہوں نے اس کا کیریئر بنایا تھا اس کے اوپر حملہ کریں گے. پھر کیا ہوا, اس کے بعد یمن نے ایک نہیں کئی حملے کیے, حملے بڑے ان کے, انہوں نے بین گورین پر بھی حملے کیے جا کے, انہوں نے امریکن جو شپ ہے ان کے اوپر حملے کیے جا کے, لیکن کیا ہوا اس کے بعد, کیا آپ نے جو کہا تھا جو دھمکی دی تھی وہ اس کے اوپر آپ نے عمل کیا, آپ نہیں کر سکتے, ایسا نہیں کر سکتے. یہ سید عباس عراقچی نے یہ جو بات درمیان میں کی تھی کہ امریکہ ایران کے اوپر حملہ نہیں کر سکتا, وہ بالکل صحیح بات انہوں نے کی, نہیں کر سکتا ایران کے اوپر, اتنی جرت اس کی نہیں ہو سکتی, کیونکہ اور دیکھیں جب ڈونلڈ ٹرمپ آئے تھے تو شروع شروع کی بات ہے کسی صحافی نے جب ان سے سوال کیا تھا کہ ایران کے حوالے سے تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ کیا سمجھتے ایران کے پاس آپ کی طاقت جتنی آپ کو اس کا اندازہ نہیں کتنی طاقت ہے, خود اعتراف کر رہی ہے کہ ایران کے پاس طاقت ہے, دفاعی طاقت موجود ہے, اور یہ ایک دفاعی طاقت کے علاوہ باقی ایران کے اندر جو یعنی ایک نیشنلزم ہے اور جو قوم متحد ہے اس چیز کے اوپر وہ بھی ان کے سامنے یہ سب سمجھ رہے ہیں چیزوں کو, یہ ان کو چیز سمجھ آ رہی کہ ایران کے اوپر حملہ کرنے کے قابل تو نہیں ہے, دھمکیاں دیتے ہیں دھمکیوں, اب یہ انہوں نے دھمکی دی اس کا کیا ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا, اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا, اس کا نتیجہ وہی ہوگا جو پہلی والی دھمکیوں کا ہوا ہے, اور اس کے بعد ان کو کرنا وہی پڑے گا کہ جو ایران چاہے گا. اگر یہ تو ایک برابری کی بنیاد پر بیٹھ کر بات کرنا چاہتے ہیں, اور سید عراق عباس عراقچی کا آلموسٹ تقریباً یہ موقف بھی تھا ان کا, ٹھیک ہے اس میں اگر ایران کے مفادات کوئی بات ہے تو بیٹھ کر آپ مذاکرات کریں, برابری کی بنیاد پر بیٹھ مذاکرات کریں, آپ اس طرح نہیں ہوگا کہ آپ دھمکی دیں اور آپ کی دھمکی سے معروف ہو کر ہم کہیں ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ مذاکرات کرنے پر مجبور ہے. اگر آپ کی دھمکی کے نتیجے میں مذاکرات کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مذاکرات میں جو کچھ ہوگا وہ آپ کے مفاد میں ہوگا, ایران کے مفاد میں اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا, پھر تو ایران دب کے مفاد جو ہے نا وہ مذاکرات کرے گا اور اپنی مرضی سے آپ اپنے سائن ان سے کرائیں گے, اپنی مرضی کا معاہدہ ان سے سائن کروائیں گے اور اپنی مرضی کے جو شرائط ہے وہ اسے پوری کروائیں گے, اس کا مطلب تو یہ ہوگا. اور ایران نے ظاہر اس چیز کو مکمل طور پر ریفیوز کر دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے براہ راست کوئی کسی قسم کا کوئی بھی ہم مذاکرات نہیں کریں گے, اگر مذاکرات کرنے ہیں تو اس کا وہی طریقہ اپنایا جائے جو پہلے سے چل رہا ہے, اس کے مطابق اگر مذاکرات مشاہد کریں گے ہم آپ کے ساتھ مذاکرات کرنے کو تیار ہیں. یہ انتہائی توانا جواب ہے ایران کی طرف سے, اور اب یہ دیکھیں ادھر سے اب کیا جواب آتا ہے, اس کے مطابق اگلی جو بھی کہانی چلے گی وہ اس کے مطابق ہوگی, لیکن جو جواب ادھر سے آنا ہے یا تو آئے گا نہیں, یا آئے گا تو وہ کس اور طریقے کا ہوگا, اب وہ شاید دھمکی آمیز لہجے میں نہیں ہوگا کیونکہ دھمکی آمیز لہجہ ان کا جو ہے اس کا جواب ان کو مل گیا, اس میں دوسری بات نہیں ہے, وہ جواب لے چکے آپ, یہ اب کیا کریں گے, اب ان کا اگلا لہجہ کیا ہوگا وہ آپ دیکھیں گے اگلا لہجہ کا کیا ہوتا ہے.
جی قیصر عباس صاحب, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہم ایک اور ایٹم بم نہیں بنانے دیں گے, ایران کو ایٹمی طاقت نہیں بننے دیں گے. ایران تو خود کہہ رہا ہے کہ ہم ایٹم بم بنانا ہی نہیں چاہتے, اور رہبر نے کہا ہے کہ اگر ہم بنانا چاہتے تو کوئی ہمیں روک نہیں سکتا تھا. جب ایک ملک ایٹم بم کی طرف جا ہی نہیں رہا تو آپ بار بار اس کو جو ہے ایٹم بم کا تانا کیوں دے رہے ہیں؟
دیکھیں یہ ان کے سر پر سوار ہے, یہ ایک نفسیاتی اثر ان کے اوپر ہو چکا ہے, اور ان کو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ایران یہ ایٹمی بم جو نا یہ نیوکلیئر بم جو تیار کر لیا ہے اور یا تیار کرنے کے قریب پہنچ چکے ہیں, جب ایران کی طرف سے اس کا انکار کیا گیا, اور رہبر معظم نے بہت خوبصورت یہ بات کی اگر ہم بنانا چاہتے یا اگر ہم اب بنانا چاہیں تو آپ ہم نے نہ پہلے روک سکتے تھے نہ اب آپ ہمیں روک سکیں گے, اور اس کی مثالیں موجود ہیں. یہ جو ایران کا میزائل پروگرام ہے ये ईरान का ये जो ड्रोन प्रोग्राम है इसके ऊपर भी तो इन्होंने ये कहा था ना कि हम ईरान को नहीं बनाने देंगे, ईरान को ये नहीं बनाना था, इतनी डेटलाइंस की ईरान की जरूरत नहीं है, इतनी नहीं होनी चाहिए जितनी, यानी इन्होंने जो है 1400 किलोमीटर 1600 किलोमीटर 2000 किलोमीटर के रेंज की जो मिसाइल इन्होंने बनाई है ये ईरान की जरूरत नहीं है, ईरान को ये नहीं बनाने चाहिए। तो क्या ईरान की बात पर जो है वो क्या उन्होंने किया कि बाज आ गया ईरान, क्या ईरान ने क्या ये मिसाइल नहीं बनाए? बल्कि अभी आज ही गालिबन ईरान से कल एक और मिसाइल भी आ रहा है। अब मसला ये कि ईरान तो उस चीज से नहीं रोका, इन्होंने रोकने की कोशिश की। अगर वही बात है, अगर ये इसमें आते हैं कि जनाब आप एटम बम जो है दूसरा नहीं बनाए तीसरा नहीं बनाए, ये फजूल सी बात इनकी है, जबकि रहबर मौसम का एक बिल्कुल एक शफाफ फतवा मौजूद है कि ये इसको ये जो मतलब इंसानी जो तबाही का ये सामान है ये हम नहीं बनाएंगे, हम नहीं करने नहीं बनाने नहीं चाहते हम। और दूसरी बात ये है कि हमारा ये पुरअमन है, पुरअमन ही हम रखेंगे इसको, जब ईरान बार बार एक बात कर रहा है, जब बार बार अभी तक हमने साबित भी यही हुआ है कि अभी तक कोई ये नहीं ऐसी चीज सामने नहीं आई, ईरान बनाना चाहता था मुश्किल कोई नहीं थी, जितने भी ये इनके ऊपर मिसाइल इनके बने हुए हैं इसमें वॉर हेड तो लगाना नहीं, और करना क्या है, वॉर हेड कोई भी न्यूक्लियर लग सकते हैं इतना तो इनके पास है, लेकिन जाहिर कोई नहीं करेंगे, करना नहीं चाहते। अगर ये बात करते हैं कि ईरान जो एक ऐसा मुल्क है कि जिसके जो न्यूक्लियर नहीं है, जिसके पास हथियार नहीं है, लेकिन 60% लेवल का जो है एनरिचमेंट कर चुकी है, इनको इसकी जरूरत क्या है, इनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसकी बात वो कर रहे हैं कि हम जो मतलब इंसानी फलाह बहबूद के लिए, इंसानी बका के लिए, मेडिकल पर्पज के लिए अगर हम ये न्यूक्लियर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसका वही 5% 10% ज्यादा से ज्यादा उसकी जरूरत इनको है, लेकिन ये 60% इन्होंने तैयार क्यों किया, उसके बाहर अपने जवाब तो मौजूद है, जो कई दफा खुद ईरानी अपनी जो ये न्यूक्लियर एजेंसी जो इसका जवाब इसका दे चुकी है, इसमें तो बात करने की नहीं। लेकिन यह है कि अगर बात वही ईरान बनाना चाहता तो इसमें दूसरी बात नहीं थी, ईरान आराम से इस चीज को बना लेता, कोई मुश्किल नहीं थी। और अगर आज भी ईरान फैसला कर ले कि उन्होंने बनाना है तो जाहिर है कि फिर यही अमेरिका होगा, यही कहेगा कि हम ईरान को नहीं रोक सके, इनका फिर ये जवाब होगा, इनके इसके अलावा कोई नहीं होगा। क्योंकि अब ये कि ईरान की इस वक्त जो पावर है उसके सामने अब ये लोग बेबस हो चुकी हैं। और जैसे रहबर मौसम ने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि ये अपनी पॉलिसी यानी इतनी अपनी पावर जो थी इनकी जो 20 साल 25 साल पहले थी वो खत्म हो चुकी है, वो पावर इनमें नहीं रही है, यानी कि अब वो पावर इस लिहाज से नहीं रही कि इक्वल हो गया, उससे ऊपर पावर चली गई, ईरान की पावर इनके ऊपर चली गई, अब वो पावर इनके नहीं है। इसी समंदर के ऊपर कल इनका कब्जा होता था, इनकी मर्जी से यहाँ पर बहरी जहाज चलते थे, इनकी मर्जी से यहाँ पर रुकते थे, इनकी मर्जी होती थी कि इसको ना भेजो उसको भेज दो, उसको भेजो इसको ना भेजो, ये कुछ करते थे। आज क्या है, वही एक छोटा सा मुल्क, एक गरीब अरब मुल्क, वही है जिसने 16 महीने तक इनके कोई जहाज वहां से गुजरने नहीं दिया, उस यानी उसके ऊपर यानी जो दस्तरस पहले जो अमेरिका की थी वो दस्तरस अब इस गरीब अरब मुल्क यमन की हो गई, और ये उसका कुछ नहीं कर सके। और अभी भी आपने देख लिया इस वक्त की सूरत हाल है, जब दोबारा यमन ने ये इरादा किया और उन्होंने ये रास्ता रोका, बाबल बंदर रोक दिया, तब इन्होंने इसका क्या कर लिया, हमले रोज हो रहे हैं, हमले रोज किए जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, वही जो इनकी है जो आदत है, जो फितरत है, जो इनकी रवश है, वो कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्या समंदर पर क्या इनकी दस्तरस अब बाकी रह गई, नहीं रही। जब ये नहीं रही, जब कुछ इनका बाकी नहीं रहा, इनका देखिए अमेरिका है दूर, वो यहाँ नहीं बैठा हुआ, वो बहुत दूर है, यहाँ पर इसकी लड़ाई जो होनी है वो दो उसमें है, या तो नेवल फोर्सेज अपनी, या दूसरा जो इन्होंने अड्डे जो ना मुख्तलिफ ममालिक अंदर बनाए हुए हैं उनके जो ना होगा। और वो ईरान ने इनको पहले कह दिया किसी मुल्क से अगर ईरान के खिलाफ कोई भी काम किया गया तो उस मुल्क के ऊपर भी हमला होगा। और दूसरी बात यह कि समंदर पे जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने ही है। अब खुद यानी एक यमन से ये मार खा के इनका अपना जो कैरियर जो है वो चला गया, बाहर निकल गया, वो आपके सामने नहीं आ रहा, उसकी मदद के लिए इनको दूसरा बुलवाना पड़ा, क्योंकि पहले में इतने नुकसान हो चुके थे, उसमें पावर खत्म हो गई थी बिल्कुल ही। अब ये दूसरा आया तो जा रहा है, उसका भी साथ भी यही कुछ हो सकता है, आगे जाकर देखें क्या होता है। तो यानी इस लिहाज से अगर हम देखें तो ये अब ईरान की जितनी पावर है, ईरान का जितना इस वक्त जो डिटरेंस है उसका ये मुकाबला करने के काबिल नहीं है। अब ये जो मर्जी कर ले, ईरान ने अगर चाहा कि वो एटम बम बनाए तो वो बनाए, लेकिन चूंकि इन्होंने कहा कि हम नहीं बनाना तो ज़ाहिर है ईरान वो नहीं बनाएगा।
जी बहुत शुक्रिया, हमारे साथ ही रहिएगा। डॉक्टर साहब, जो खबरें आ रही हैं कि ट्रंप इस दफा ये चाहते हैं कि जौहरी मुआहदे में तो ये हुआ था कि ईरान कुछ फीसद तक जो है वो यूरेनियम अफसूदा करेगा, उससे ज्यादा नहीं करेगा, और उस पर ईरान ने अमल भी किया, तो ये जो एटमी टेक्नोलॉजी है ये सिर्फ ایٹم بم بنانے کے لیے تو استعمال نہیں ہوتی ہے، اس کے اور بھی مقاصد ہیں، دوائیاں بنانے میں استعمال ہوتی ہے، یہ زراعت میں استعمال ہوتی ہے، یہ اور شعبوں میں استعمال ہوتی ہے۔ تو ٹرمپ صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ایران اپنا پورا ایٹمی پروگرام رول بیک کر دے، کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک شعبے کو بند کرنے کے لیے تمام شعبے بند کر دیں؟
دیکھیے، ٹرمپ اپنی جو انہوں نے پالیسی جو انہیں اعلان کی ہے کہ میں ایران کی مدد کروں کہ ایران ایٹمی ہتھیار نہ بنائے، دیکھیے شرعی فتویٰ جو رہبر انقلاب اسلامی نے دیا ہے کہ ایران کی جو ڈاکٹرین ہے ڈیفنس کی، اس میں ایٹمی ہتھیاروں کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں، لہذا اسلامی جمہوریہ ایران تو اس سے ڈرتا بھی نہیں ہے کسی جنگ، اور ایران کی جو نے ہمیشہ پرامن ایٹمی پروگرام رہا ہے، اور ایران نے اس حوالے سے کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کو اپنایا اور کہا کہ ایران نے مثلا جو اگر جو ان کہا کہ ہم زیادہ سے زیادہ اعتماد سازی کرنا چاہتے ہیں، کہ جو لوگوں کو زیادہ جو ہے شکوک و شبہات ہیں ان کے شکوک و شبہات کو دور کرنے کے لیے تیار ہیں، لہذا ایران نے انہوں نے کہا کہ جناب ہم جو ہے وہ نظارت میں اضافہ کریں گے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایران کی نگرانی میں آپ اضافہ کریں، ویجیلنس میں اضافہ کر دیا گیا، ایران نے اس کو قبول کر لیا۔ لائک جیسا کہ آپ نے بھی اشارہ کیا کہ صرف ایٹمی ٹیکنالوجی صرف دفاعی اور فوجی ٹیکنالوجی تک تو محدود نہیں ہے، تیل اور گیس اور حتیٰ کہ زراعت اور دیگر شعبوں میں بھی ایران کے ایٹمی ٹیکنالوجی کا استعمال موجود ہے۔ میں یہاں پر ایک چیز کی جانب اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ غلط مشورے امریکہ کون دے رہا ہے، یورپ والوں کو کون یہ مشورے دے رہا ہے کہ صاحب ایران ایٹمی ہتھیار بنانے جا رہا ہے، یہ بہتر جو ہے وہ صہیونی حکومت کی خفیہ ایجنسی موساد ہے کہ جس کی جانب سے بیشتر ایسی گمراہ کن اطلاعات جو ہیں وہ یورپ اور امریکہ کو دی جاتی رہی ہیں، اور ان کے ذہن کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس حوالے سے کہ ایران ایک خطرہ ہے اور ایران ایٹمی ہتھیار بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اور اگر ایران ایٹمی ہتھیار بناتا ہے تو ایران دنیا کے لیے خطرہ ہوگا، لہذا یہ سب سے زیادہ جو ہے جرائم پیشہ صہیونی حکومت کی خفیہ ایجنسی کی طرف سے اس طرح کی گمراہ کن انٹیلیجنس جو ہے وہ فراہم کی جا رہی ہے، لہذا کوشش ان کی یہی ہے کہ ایرانوفوبیا اس علاقے کے اندر پھیں، ایران کو اس علاقے کے اندر ایک شبہ کے طور پر اور ایک ایران کو ایک مشکل کے طور پر اس علاقے کے اندر پیش کیا جائے، اور اب تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ ہم سب سے زیادہ ایک دنیا اب جو صورتحال پچھلے 15 ماہ سے جاری ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دنیا کو اب بجائے ایران کے صہیونی حکومت جو ہے وہ اس کی جانب توجہ دینی چاہیے کہ جس کے پاس درجنوں ایٹمی ہتھیار موجود ہیں اور اس نے اس سے انکار بھی کیا نہیں کیا ہے۔ ایران تو این پی ٹی کا ممبر بھی ہے جبکہ اسرائیل این پی ٹی کا ممبر بھی نہیں ہے، ایران بین الاقوامی قوانین کا تابع ہے اور اقوام متحدہ کے منشور کے مطابق اور ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی کے دائرہ کار میں کار کر رہا ہے، لیکن اسرائیل کسی بھی معاہدے کا پابند نہیں ہے، کسی بھی معاہدے میں شامل نہیں ہے، اور مسلسل اپنی وحشی پن کا ثبوت دیتے ہوئے غزہ پر بمباری کر رہا ہے، شام پر بمباری کر رہا ہے، لبنان پر بمباری کر رہا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ٹرمپ کی جو کابینہ ہے اس کو جو مشاورت فراہم کی جا رہی ہے وہ صہیونی لابی کی طرف سے دی جا رہی ہے، اور صہیونی کابینہ ان کو ڈکٹیٹ کر رہی ہے۔ ایران یہ چاہتا ہے کہ ہم اعلان کر چکے پہلے بھی کہ ہم مساوی اور باہمی احترام کی بنیاد پر مذاکرات کے لیے ہمیشہ تیار رہے ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ جب ایٹمی معاہدہ ہوا تھا تو اس میں بھی ہم نے اس بات کا ثبوت دیا، اور یہ ایک اچھا نمونہ ہے مذاکرات کا کہ اس میں ہم ایک نتیجے تک پہنچنے کی ہم نے کوشش کی اور ایک حد تک ہم پہنچے، لیکن جب امریکہ نے جب دیکھا کہ یہ چیز اس کے مطابقت نہیں رکھ رہی ہے تو اس نے ایٹمی معاہدے سے نہ صرف یہ کہ پسپائی اختیار کر لی، اس سے علیحدگی اختیار کر لی، بلکہ اس نے ایران کے خلاف زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسیوں کو اپنانا شروع کر دیا۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال وہ یہ ہے کہ آج ایران اس دور سے کہیں زیادہ ایٹمی ٹیکنالوجی میں پیش رفت کر چکا ہے جب وہ برجام یا ایٹمی معاہدہ طے پایا تھا۔ دوسرے یہ کہ ایٹمی معاہدے کے بعد بعد جو پابندیاں لگائی گئی ان پابندیوں کا بھی ایران کے ایٹمی پروگرام پر کوئی اثر نہیں پڑا اور ایران کا ایٹمی پروگرام ترقی کرتا چلا گیا ہے۔ لہذا ایران یہ واضح کر چکا ہے کہ ایران دباؤ کے تحت کسی بھی صورت میں مذاکرات نہیں کرے گا، اور اگر مذاکرات کرنے تو تمام تر دباؤ کو ختم کر دینا چاہیے۔ اگر دباؤ ہٹ جائے اور مساوی بنیادوں پر اور برابری کی بنیاد پر اگر مذاکرات کیے جائیں تو ایران مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران پہلے بھی ثابت کر چکا ہے کہ اس نے کبھی دباؤ میں آ کر کسی معاہدے کو قبول کیا ہے اور نہ ہی وہ آئندہ کرے گا۔ اسلامی انقلاب سے پہلے بھی ایران کے ساتھ ایک ایران کا ایک معاہدہ تھا، انقلاب اسلامی سے پہلے کا، ٹرمپ نے تو اس معاہدے سے بھی علیحدگی اختیار کر لی۔ ایران کیسے اس بات کو قبول کر لے کہ جب اس کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اس کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، اس کے خلاف پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، وہ کس طرح سے مذاکرات کرے اور کیسے مذاکرات کو قبول کر لے؟ لہذا دنیا جب مذاکرات کرتی ہے، جب دنیا ملک ایک دوسرے سے مذاکرات کرتے تو قومی انٹرسٹ کی بنیاد پر ایک دوسرے سے مذاکرات کرتے ہیں۔ بس جب قومی انٹرسٹ کی بات آتی ہے تو یہ امریکی معاہدے یا امریکی جو باتیں ہیں، امریکی حکام کے جو بیانات ہیں، وہ ایران کے قومی مفادات کو پورا نہیں کرتے، اور ان کے جو یہ اقدامات ہیں وہ سب کے سب غلط اقدامات کا نتیجہ ہیں اور غلط مشاورت کا نتیجہ ہیں۔
جی بہت شکریہ قیصر صاحب۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایٹمی معاہدہ ہوا، جامع ایٹمی معاہدہ ایران اور گروپ پانچ جماعت کے درمیان، جس میں امریکہ بھی شامل تھا، تو اس میں جو ہے وہ یہ کہا گیا کہ ایران 3-5% تک یورینیم افزودہ کرے گا، اور جو افزودہ یورینیم ہے وہ کسی دوسرے ملک میں بھیجا جائے گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں ایران نے اپنے وعدوں پر عمل کیا، اور یہ والا افزودہ یورینیم ایٹم بم بنانے کے لیے نہیں ہے بلکہ پرامن مقاصد کے لیے مختلف شعبوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تو جب آئی اے ای اے کی نگرانی میں ایران کا پورا ایٹمی پروگرام تھا، کیمرے لگے ہوئے تھے، اور وہ جو یورینیم تھا وہ بھی ایران نے ڈلیور کر دیا کسی دوسرے ملک کو، تو جب یہ ساری چیزیں موجود تھیں پھر ٹرمپ صاحب کو کیا تشویش لگتی کہ ایٹمی معاہدے سے نکل گئے؟
دیکھیں اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اگر امریکہ کی آپ ہسٹری دیکھیں اور دور نہ جائیں، اب اگر ہم ابھی اسی کی بات کریں، چند یعنی ٹرمپ کے آنے کی بات ہم بات کریں، ابھی یہ فرانس کے جو صدر میکرون جو ہیں انہوں نے کیا بات، ابھی یہ جو ان کا یہ چل رہا تھا او ای سی ڈی والا جو معاملہ چل رہا تھا جس میں گلوبل ٹیکس ڈیل وغیرہ کے حوالے سے، اس میں جو انہوں نے جو ٹرمپ نے جو اپنا یہ موقع بدلا، اس کے پاس یہ کہنے پر مجبور ہوئے ہیں کہ اب امریکی سیکیورٹی چھتری ہمارے پاس ہمارے اوپر موجود نہیں ہے، اور یورپ کو زندہ رہنا ہے تو اس کو اپنا دفاعی انتظام خود کرنا پڑے گا، یعنی یہ انہوں نے کہا۔ دوسرا اسی طرح جرمنی کے جو چانسلر ہیں انجیلا مرکل، انہوں نے اسی طرح کی بات کی، انہوں نے کہا جی کہ ہم مکمل طور پر امریکہ پر کوئی ہم انحصار نہیں کر سکتے، اور بطور یورپی اپنے مستقبل کا ہمیں خود ہی خیال کرنا ہوگا، ہمیں اپنی لڑائی خود لڑنی ہوگی۔ اور تیسرا دیکھیں یوکرین، 2022 میں انہوں نے خود یوکرین کو کھڑا کیا رشیا کے خلاف، یورپین نے اور امریکہ نے مل کے، اور اب جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہی ہے، یہ صورتحال آپ کے سامنے، یعنی یہ جو ٹرمپ کے جو ہے یہ وہ پینترے ہیں جو انہوں نے بدلے اس اپنے دور حکومت میں بھی، اس سے پہلے دور حکومت میں بھی، یعنی ان کا یہ ہے کہ یہ اصل میں جیسے آپ نے اب یہ جو سوال آپ نے کیا کہ ایران اپنے مکمل طور پر جو معاہدہ ہوا تھا اس کے اوپر عمل کیا، عمل درآمد ہوا، اس کے مطابق ہی سارا کچھ کیا، لیکن یہ کہ سب کچھ کے باوجود، سب کچھ کے دیکھنے کے باوجود انہوں نے جو ٹرمپ جو ہے یہ بھاگ، کیونکہ اصل ان کے جو ہے نیت میں جو ہے نا وہ کچھ اور تھا، خرابی تھی، اور یہ اصل میں ایران کو دباؤ میں لانا چاہتے تھے، کس طریقے سے دباؤ میں آ جائے، کیونکہ وہ جو معاملہ تھا اس میں ایران دباؤ میں نہیں آ رہا تھا، دباؤ میں نہیں آ سکتا تھا، اور اس وقت انہوں نے اپنے وہ جو آرڈر سائن کیے تھے اس میں بھی یہی بات کی، اس سے پہلے انہوں نے پریس کانفرنس کے اس میں یہ بات کی کہ ہمیں ایران پر اعتماد نہیں، بھائی اعتماد ایران کے اوپر نہیں ہے، یا اب کیا کہا جائے کہ دنیا کیا سمجھ رہی ہے کہ بے اعتمادی کس کے اوپر کی جائے، اور کون جو ہے نا یہ ایسا ہے جس کے اوپر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، وہ خود امریکہ ہے، نکلا تھا امریکہ اس معاہدے سے، اور ایران نے اس کے بعد جو کیا اس وہ بھی اس معاہدے کے عین مطابق تھا کہ اگر معاہدہ توڑا گیا یوکرین ان کے ساتھ جو جتنے بھی یعنی یہ 5+1 جو تھے، اگر معاہدہ توڑا گیا تو اس کے بعد ایران پھر خود مختار ہوگا جو اپنا فیصلہ خود کرے، اور ایران نے اپنا فیصلہ اس کے حساب سے خود کیا، اور ایران اس کے اس وقت بھی یعنی یوں سمجھ لے کہ ایران نے بعد میں جو کچھ کیا وہ بھی اسی معاہدے کے مطابق ہی کیا جو پہلے سائن ہو چکا تھا، جس میں امریکہ سائن کر چکا تھا، اور جس میں باقی ممالک سائن کر چکے تھے وہ اس کے مطابق ہی کیا. اس میں یہ یعنی شرط موجود تھی, اس کا اس وقت نمبر مجھے نہیں جانتی کہ شرط نمبر کیا تھا, لیکن اس میں موجود تھا کہ اگر ان ملکوں نے اگر معاہدہ توڑا تو پھر ایران آزاد ہوگا, پھر اپنے رستے خود کرے گا, پھر ایران کو نہیں روکا جائے گا, ایران اس کو یورینیم کو زیادہ لیول تک انریچ کرے یا جو بھی کرے اس کے مطابق ہوگا. اب یہ کہ ایران اس کے مطابق کیا, ایران نے اپنے معاہدے 100% 100% اس پر مکمل کیے اور اس کے اوپر عمل کیا, لیکن امریکہ نے اپنے کسی معاہدے کے اوپر کسی طرح بھی کبھی بھی عمل نہیں کیا. اور یہی صورتحال ان کی بھی ہے, یہی صورتحال اسرائیل کی بھی ہے, اور جو موجودہ صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی اپنے معاہدے توڑتے چلا جا رہا ہے, اور یہی جو ہے نا یہ امریکہ کی صورتحال ہے کہ وہ توڑتے چلے جا رہے ہیں. اب یہ سوال کہ انہوں نے یہ ایسا کیوں کیا, یعنی یہ کیا چاہتے تھے, ظاہر ہے کہ انہوں نے ظاہراً جو ہے نا وہ ایک مطلب بے اعتمادی کی, انہوں نے ایران کے اوپر جو ہے نا کہا کہ ہمیں ایران کے اوپر اعتماد نہیں ہے, اور ایران جو ہے نا یہ اندر جو ہے نا یہ, اور اس میں یہ جو ابھی ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی تھا کہ ان کی جو ایجنسیاں تھیں موساد وغیرہ یہ بھی ان کو غلط رپورٹنگ کر رہی تھی, ان کو بتا رہی تھی کہ نہیں جناب ایران تو انریچمنٹ جو ہے نا بہت زیادہ کر رہا ہے, بلکہ آپ نے اگر آپ یاد ہو تو گزشتہ سالوں میں 4-5 سال 6 سال پہلے یہ بھی خبریں آتی رہ گئیں جناب ایران جو ہے نا وہ 6 مہینے میں 1 سال میں 1.5 سال میں آپ نیوکلیئر جو ہے نا یہ ہتھیار بنانے کے قابل ہو گیا, اور یہ بنا لے گا, اور یہاں تک بات آ گئی کہ ایران کو یہ ہتھیار بنانے میں باقی 1.5 مہینہ باقی رہ گیا ہے. اس طرح کی خبریں بھی چلائی جاتی رہی. اب یہ دو چیزیں تھیں, ایک تو یہ موساد کا اور باقی ایجنسی تھی ان کا یہ غلط رپورٹنگ تھی, اور دوسری یہ کہ انہوں نے یہ خود سے ہم بنا کے یعنی ایک ہائپر جو نا وہ ایک کریٹ کرنے کے لیے انہوں نے اس طرح کے بیان دینے شروع کر دیے کہ ایران پر جو دباؤ جو ہے نا بڑھایا جا سکے. یہ سارا پری پلان تھا اور کچھ بھی نہیں تھا, مقصد ان کا کچھ اور تھا, اور وہ مقصد ان کا 100% ان کا ناکام ہوا. بعد میں امریکن کے ٹرمپ کے جانے کے بعد امریکن جو خود ان کے جو اسکالر یا جو بھی ان کے جو لوگ تھے وہ خود انہوں نے کہا کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی بہت بڑی غلطی تھی ان کو معاہدے سے نکلنا. خود اسرائیلی جو میڈیا ہے انہوں نے یہ بات کی کہ یہ جو ہے نا یہ ٹرمپ کی بہت بڑی غلطی تھی اس معاہدے سے نکلنا. اس معاہدے نکلنے کے بعد ایران آزاد ہو گیا, ایران کے اوپر کسی کی پابندی نہیں ہے. تو اب یہ صورتحال جو خود ان کے اپنے لیے نقصان دہ ثابت ہوئی ہے, یہی وجہ ہے کہ اب یہ اسی معاہدے کو دوبارہ لانا چاہتے ہیں اور اپنے جو نیت مطلب جو نئی ترامیم ہے اس کے ساتھ اس کو دوبارہ جو نا یہ ایران سے منوانا چاہتے ہیں, زبردستی منوانا چاہ رہے ہیں, دھمکیاں دے کے منوانا چاہ رہے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ یہ خام خیالی ہے, اس طرح ہونا بھی ممکن نظر نہیں آ رہا.
جی بہت شکریہ ڈاکٹر اشکان پیرزادہ صاحب آپ کا پروگرام میں تشریف لائے. قیصر عباس خان صاحب آپ کا شکریہ, ناظرین آپ کا شکریہ کہ پروگرام کے آخر تک آپ نے ہمارا ساتھ دیا. اگر آپ پیار محبت سے برابری کی سطح پر ایران کے ساتھ مذاکرات کریں گے تو نتیجہ نکلے گا جو آپ نے 2015 میں بھی دیکھا تھا, اور اگر آپ نے دھوس دھمکی اور فوجی کاروائی کی دھمکی دی تو پھر 45 سال سے یہ سلسلہ آپ کی طرف سے چلتا رہا جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. بہتر یہ کہ گزشتہ اپنے جو عمل ہے اس سے درس سیکھیں, اور ایران کو کیسے ڈیل کرنا ہے وہ کم از کم آپ کو آنا چاہیے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.
ہوں۔